السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسور امام اور جان ڈرائیڈن ہمارے انجینئر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستانی روپے کی قیمت میں کمی، پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم دونوں کا اس بات پہ زور دینا کہ لوگ اس کے اوپر پریشان نہ ہوں، اور آج صدر مملکت نے خاص طور پہ جو اس کے لیے تجویز کیا ہے کہ مقامی اشیاء خریدی جائیں اور غیر ملکی مصنوعات فی الوقت نہ خریدی جائیں، کیا واقعتاً اس سے افاقہ ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ پروگرام کا دوسرا حصہ پاکستانی سیاست سے متعلق ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری، جنہیں سیاست کا بھی بہت ماہر خیال کیا جاتا ہے، ان کا یہ کہنا کہ انہیں شک ہے کہ یہ حکومت، تحریک انصاف کی حکومت، اپنی مدت پوری کر سکے۔ ان کے خیال میں حکومت صحیح کام نہیں کر رہی ہے، اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ پروگرام کے تیسرے حصے میں بات کریں گے پاکستان کے اندر ایچ آئی وی، جو ایڈز پھیلانے والا وائرس ہے، اس سے متعلق اطلاعات مل رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کا صحت کا جو ادارہ، عالمی ادارہ ہے ڈبلیو ایچ او، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس خطے کے اندر پاکستان میں سب سے تیزی سے یہ پھیلنے والا وائرس بن گیا ہے۔ اور پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے امریکہ کے سابق صدر جارج ایچ ڈبلیو بش، ان کے انتقال کے بعد ان کی آخری رسومات سرکاری طور پہ ادا کرنے کا پورا پلان جاری ہو گیا۔ ہم یہ بھی جائزہ لیں گے کہ ان کی لیگیسی کیا تھی، کیا وہ چھوڑ کے گئے ایز پریزیڈنٹ آف امریکہ، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ گزشتہ روز مارکیٹ کے اندر پاکستانی روپے کی قیمت جو ہے وہ بہت گر گئی، اگر ڈالر کے مقابلے میں بالخصوص، اور تاریخ کے کم ترین سطح پہ ویلیو کے اعتبار سے تقریباً 145 کے اوپر اطلاعات آتی رہیں کہ ڈالر جو ہے وہ اس کی جو ویلیو ہے وہ روپی کے اگینسٹ 145 تک جا پہنچی ہے، اور اس سے کافی جو ہے وہ پاکستان کی جو مارکیٹ ہے وہ بھی دباؤ میں نظر آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ آف کورس جو پاکستانی قرضے ہیں، جو قرضوں کا بیلنس ہے، وہ بھی بری طرح سے متاثر ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان، انہوں نے گزشتہ روز اس میں ایک پیغام بھی دیا کہ لوگ اس سے پریشان نہ ہوں، ڈالرز کی قیمت بڑھنے سے ہم اس کو کنٹرول بھی کریں گے، اور پاکستان کے جو فائنانس منسٹر ہیں اور پاکستان کے جو دیگر آفیشل ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلی حکومتیں ہیں انہوں نے پاکستانی روپے کو مصنوعی طور پہ اس کی قیمت کو بڑھا رکھا تھا اور نیچے نہیں آنے دیا تھا، اور وہ اچانک کلیپس کر رہا ہے۔ آج صدر جو ہیں پاکستان کے، صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی، انہوں نے ٹویٹ کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی قدر، روپے کی قدر میں جو کمی آئی ہے اس کا ایک سولیوشن تو یہ ہے کہ فوری طور پہ جو لگژری آئٹمس ہیں، جن چیزوں سے بچا جا سکتا ہے، جن کے بغیر گزارا کیا جا سکتا ہے، جو امپورٹ ہوتے ہیں، وہ نہ خریدے جائیں۔ اس طرح سے جو ہے جو ڈیلی پروڈکٹس ہے، جو ڈیلی امپورٹس ہے، اس میں کمی ہوگی، اور ڈالر کی قیمت کو مینٹین کرنے میں یا روپے کی قیمت کے اندر استحکام لانے میں مدد مل سکتی ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے، یہ طے کیسے ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر ڈالر کی قیمت اور روپے کی قیمت، اس کا تعین کیسے ہوتا ہے، اور جب اب دباؤ ہے روپے کے اوپر اور وہ اس کی قدر میں تیزی سے کمی آ رہی ہے، یہ فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے؟ چائنا کا تو یہ ہے کہ وہ، ان سے تو کہا جاتا ہے کہ اپنی کرنسی کی قیمت بہتر کریں، انہوں نے اپنی کرنسی کی قیمت آرٹیفیشلی بہت سارے مبصرین کے نزدیک نیچے رکھی ہوئی ہے۔ سو روپیہ جب گر جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، اور یہ گرتا کیوں کرے، ذرا بیسک چیزیں بھی ہم جانیں گے، اس کے اثرات بھی جانیں گے، اور کرنسی کا سٹیبل ہونا، اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے ہے۔ ڈاکٹر عابد قیوم سلہری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہیڈ ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشاورتی کونسل ہے اقتصادیات کے اوپر حکومت نے جو تشکیل دی، اس کے اہم رکن بھی ہیں۔ ہمیں جوائن کریں گے ظفر پراچا صاحب، پریزیڈنٹ ہیں ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے، اور ڈاکٹر ظفر معین ناصر، ڈین آف بزنس پالیسیز امیرکن یونیورسٹی، وہ ہمیں جوائن کریں گے، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ڈاکٹر عابد قیوم صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی
جی، اور ظفر پراجا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں؟ جی، ظفر پراجا صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں، ظفر صاحب یہ ہمیں بتائیے گا کہ ایکسچینج ریٹ کیسے گرتا ہے؟
سر ایکسچینج ریٹ گرنے کی مختلف وجوہات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو کرنٹ سینیریو کے اندر ہم جو فوری طور پہ کہہ سکتے ہیں، اور جو ہمارے اخبارات اور ٹی وی چینلز اور جو ہمارے حکمران فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کے پاس جب ہم پروگرام میں جا رہے ہیں، جہاں پہ اور بہت سارے ان کی شرائط ہیں، اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ کا جو روپیہ جو مصنوعی اس پہ کھڑا ہوا ہے، اور جو اس کو آپ 145 سے 50 روپے کے اوپر لے کے آئے، اور دوسری شرط ان کی یہ تھی کہ آپ اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں جو کم سے کم ڈبل ڈیجٹ میں لے کے آئیے۔ تو یہ دونوں کام گورنمنٹ نے کیے ہیں. تیسرا انہوں نے الیکٹریسٹی کا ریٹ بڑھانے کے لیے کہا تھا, وہ بھی کیا ہے. مزید ٹیکس براڈ نیٹ ورک براڈ کرنے کے لیے مختلف ہیں. تو فی الوقت کیونکہ ہم ڈالر کے اوپر بات کر رہے ہیں تو یہ تو اس وقت یہ لگتا ہے کہ ان کے کہنے پہ ہوا ہے.
سو یہ پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈیٹرمن کی ہے یہ نئی اس کی جو قیمت ہے روپے کی؟
جی سر.
اچھا اس کے علاوہ
آئی ایم ایف کے کہنے پہ کیا.
لیکن مارکیٹ کے اندر لوگ اس کو کیسے مانورنگ کرتے ہیں, کس طرح سے جو فلائٹ آف کیپیٹل ہے وہ کیسے اس کو انفلوئنس کرتی ہے روپے کی قدر کو یا ڈالر کی قدر کو؟
فلائٹ آف کیپیٹل جو ہے وہ ہمارے یہاں بہت تیزی سے ہو رہا ہے, اور جب اس کی ڈالر کی ڈیمانڈ رہتی ہے تو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. ویسے بھی ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کافی خراب ہے, جو کہ تقریباً 20-22 بلین کا ڈالر کا فرق ہے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کے اندر. اور جب یہ فلائٹ آف کیپیٹل ہوتا ہے, ہر آدمی کی ڈالر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور سپلائی ہمارے یہاں دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. ایون دین جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل پا رہا.
اس میں آخری بات پھر میں دوبارہ پھر آپ کے پاس آؤں گا, لیکن یہ جو ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان ہے, میں آپ کی کچھ رپورٹس دیکھ رہا تھا, کہیں آپ کا رول ہو سکتا ہے روپے کو سٹیبل رکھنے میں یا ڈالر کی پرائس کو کسی ایک رینج میں رکھنے میں؟
جی, ہمارا رول ہو بھی سکتا ہے اور ہے بھی, مزید بڑھ سکتا ہے ہمارا رول. اور ابھی ہمارا ایک بہت بڑا رول ہے ڈالر کے ریٹ کو سٹیبل کرنے میں, کیونکہ جو بہت ساری چیزیں تھیں جو پہلے اسٹیٹ بینک یا گورنمنٹ یا انٹر بینک مارکیٹ سے جو دیا جاتا تھا ڈالر, وہ اب ہم دیتے ہیں. جیسا کہ ایک کریڈٹ کارڈز ہیں, وہ پہلے انٹر بینک میں دیے جاتے تھے, وہ بھی تقریباً نیئر اباؤٹ 1 بلین ڈالر ہے, وہ اب ہم ایکسچینج کمپنیز دیتے ہیں. ٹریول کوٹا ہم دیتے ہیں, حج اور یہ جو آپ کے زائرین ہیں ان کا بھی ہم دیتے ہیں, ایجوکیشن کے لیے, ہیلتھ کے لیے, وہ سب ایکسچینج کمپنیز پرووائڈ کرتی ہیں. نمبر ون. نمبر ٹو, یہ جو ایکسچینج کمپنیز پرووائڈ کرتی ہیں یہ ہم کو اسٹیٹ بینک یا گورنمنٹ نہیں دیتی ہے,
صحیح.
یہ ہم اپنے وسائل سے, اس کو وسائل سے مراد پبلک جو منی ہوتی ہے, جو پبلک لے کے آتی ہے, اسی کو ہم آگے سیل کر دیتے ہیں. اور مزید بڑا یہ ہے کہ جو اس میں سے ہم انٹر بینک میں بھی سیل کرتے ہیں.
ٹھیک ہے, ٹھیک. ہمارے ساتھ رہیے گا, اپنے پینلسٹ کو لیتے ہیں. ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر ظفر معین ناصر صاحب نے جوائن کیا ہے, تفصیلی تعارف آپ سے کرا چکے ہیں. ڈاکٹر عابد قیوم صاحب, کل 142 اور پھر 140 کے اوپر اس کی انٹر بینک ٹریڈنگ ہوئی, یہ نیچرل تھا روپے کو اسی طرح نیچے آنا تھا, اور اگر یہ فیصلہ ہے اب اسٹیٹ بینک کا تو یہ پروڈکٹیو ہوگا, ہو سکتا ہے, کیا اس کی ریزنز بنی, اور اس میں جو بیلنس آف پیمنٹ کے اوپر وہ فرق پڑا ہے وہ مزید کتنا دباؤ بڑھائے گا عام آدمی کے اوپر بھی اور گورنمنٹ کے اوپر بھی؟
جی شکریہ. دیکھیے, روپے کی قیمت میں استحکام ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ڈالر آپ کے اپنے ہونے چاہیے, اپنے کمائے ہوئے, یا وہ ایکسپورٹ کے ذریعے ہوں, یا وہ انویسٹمنٹ کے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ہوں, یا وہ ریمیٹنسز کے ہوں. اگر آپ ادھار سے اپنے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ بلڈ کر رہے ہیں, بانڈ بیچ کے یا آئی ایم ایف سے لون لے کے یا ادھر ادھر سے قرضہ لے کے, تو پھر آپ کو اپنے روپے پہ جو پریشر آتا ہے اسٹیٹ بینک خاص حد تک اس کو برداشت کر سکتا ہے, اس سے زیادہ اسٹیٹ بینک کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. ہوا یہ ہے کہ جو ادھار صاحب سے پہلے 4 سال تھے جس سے کہ روپے کو 102 پہ رکھنے کی کوشش کی گئی, 102-105, اس میں تقریباً کوئی آپ دیکھیں تو 8 سے 8.5 بلین ڈالر اسٹیٹ بینک جو تھا وہ ادھار کے ایک پیسے مارکیٹ میں پھیلتا رہا. جب بھی ڈیمانڈ بڑھتی تھی اسٹیٹ بینک کے 200-400 ملین ڈالر اوپن مارکیٹ میں سیل کر دیتا تھا, جس کی وجہ سے روپیہ اسٹیبل رہتا تھا. شاید کا کارن بادشاہ صاحب کی حکومت کے آتے ہی انہوں نے یہ ایک اچھی کوشش شروع کی کہ روپے کو آہستہ آہستہ نیچے لے کے جانا شروع کر دیا. اب جو آئی ایم ایف ہو یا آئی ایم ایف نہ ہو, اصل ایشو یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ 1.5 مہینے کی امپورٹ بل کے لیے بھی مشکل کافی ہے.
صحیح.
اب یا تو آپ اپنے 1.5 مہینے کی امپورٹ کا بل دے دیں, یا پھر آپ اپنے روپے کو اسٹرانگ کر لیں, روپے کو اسٹیبل کر لیں, دونوں چیزیں ساتھ چلانا جو ہے وہ مشکل ہے. ابھی ہمیں دسمبر کے آخر تک پہلے 2 بلین ڈالر جو ہے وہ سود کی مد میں بھی واپس کرنا ہے, جس کے بعد اسٹیٹ بینک کے ریزرو مزید کم ہو جائیں گے. تو یہ یقینی طور پہ چونکہ انٹر بینک ریٹ میں یہ اضافہ ہوا تھا ڈالر کی قیمت میں, तो ओपन मार्केट में हुआ होता तो हम कह सकते थे कि ये कुछ स्पेकुलेटिव बाइंग की कोई ये कंस्पायरेसी थी, लेकिन इंटरबैंक का मतलब ये है कि स्टेट बैंक ने डिमांड और सप्लाई देखते हुए ये इस रेट का तयन किया, जिसके दूसरी सूरत में आप ये कह सकते हैं कि एक अफेक्टिव एक्सचेंज रेट बनाने की कोशिश की गई, जो कि यकीनी तौर पर इस वक्त 135 के करीब ही होना चाहिए थे, 135-140। तो मेरा ख्याल है कि ये है जो इस वक्त का सिनेरियो है। अगर आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाते हैं तो आप अपने रुपए को नीचे लेके आ सकते हैं, ऊपर लेके आ सकते हैं, डॉलर नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके अपने पैसे बिल्ट नहीं होते तो फिर रुपए पे प्रेशर जो है वो रहेगा।
तो डॉक्टर साहब, ये रुपए की कीमत, अब अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर जाएं, अवाम को जिस तरह से बताया जाता है उससे लगता ही है कि ये हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है, खासतौर पर जो मौजूदा हुकूमत है, इसका इसमें कितना किरदार है?
जाहिर है इसको हर अपोजिशन जो है वो एक्सप्लॉइट करती है। पीटीआई अपने जमाने में जब अपोजिशन में थी इसको एक्सप्लॉइट करती थी, अब पीटीआई की हुकूमत है तो बाकी जो पार्टियां हैं वो इसको एक्सप्लॉइट करेंगी। जो अवाम पे डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट पड़ता है वो होता है एनर्जी का, कि अगर उससे तेल की जो हम इम्पोर्ट करते हैं जब उनकी कीमतें बढ़ेंगी तो फिर सारी हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है इस हुकूमत के लिए, जो कि पीएमएलएन को भी काफी अर्सा उसका फायदा मिला, कि इस वक्त ब्रेंट की जो कीमत है, जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत है, वो तकरीबन 52-53 डॉलर पर बैरल पे है, जो कि $80 से कम रेट पे नीचे आई। तो एक तरफ तो रुपए की कीमत कदर में कमी आई, दूसरी तरफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत में भी 200-300 रुपए लीटर जो है वो कमी आई। तो आवाम को शायद इसका डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट इस तरीके से फील नहीं होगा जब तक तेल की कीमतें कंट्रोल में रहती हैं।
सही।
लेकिन अगर तेल की कीमतें दोबारा से खुदा का तक 80-85 डॉलर पर बैरल को टच करेंगी तो फिर यकीनी तौर पर इसकी एक बहुत बड़ी इन्फ्लेशनरी वेव आएगी, जो कि हुकूमत के लिए और आवाम दोनों के लिए बड़ी तकलीफ दे,
बहुत तकलीफ दे सकती है। डॉक्टर जफर मीर नासिर साहब, बेहद शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। बताइए, अगर रुपए की कदर में कमी, ऑलरेडी लोगों के ऊपर बहुत दबाव है और जैसे डॉक्टर आबिद क्यूम साहब बता रहे हैं कि इससे महंगाई में इजाफा हो सकता है आगे चल के, सो लोगों की तो ऑलरेडी चीखें निकल रही हैं, सो इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी हैं, लेकिन हमें ज़रा टेक्निकली भी समझाइए कि कैसे इसको स्टेबल किया जा सकता है और पॉलिटिकल मोरालिटी, सियासी अखलाकियात का क्या तकाजा है कि हुकूमत जिसकी भी हो वो रुपए को या उसकी जो भी एक्सचेंज रेट्स हैं उसको बिल्कुल हकीकत पसंदाना रखें, ना सिर्फ ये कि वो बर्डन जो है वो किसी और के ऊपर चला जाए।
जी बहुत शुक्रिया असद। मसला सारा ये है कि जो भी एक्सचेंज रेट है वो अगर मार्केट फोर्सेस उसको तय करती हैं तो फिर उसमें ये छोटी मोटी ऊपर नीचे आपको फ्लक्चुएशंस नजर आती हैं, लेकिन ये एक ड्रेस्टिक चेंज यानी 8-10 रुपए का एक दम से उसके अंदर डिप्रिसिएशन होना, वो एक जो है ना बड़ा अलार्मिंग सा होता है और फील ये होता है कि कोई अदर देन मार्केट फोर्सेस जो हैं वो इसके पीछे हैं जिसकी वजह से ये इतनी इरोजन एकदम से हुई है। अब अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी का एनालिसिस भी करें तो आपको फील यही होगा कि हमारे पास इनफ्लो जो डॉलर्स का है वो बड़ा लिमिटेड सा है, लेकिन आउटफ्लो जो है वो किसी ना किसी मद में, चाहे आप उसको वो जो रिमिट कर रहे हैं प्रॉफिट्स उसकी सूरत में देखें, या ये जो हमने कर्ज लिया है उसके ऊपर वो जो डेट सर्विसिंग है वो अगर हम देखते हैं उसमें भी काफी है। फिर हमारी इम्पोर्ट्स बेताशा थी जिसकी वजह से हमें हर वक्त एक खास जो लेवल है अपनी डॉलर्स का उसको मेंटेन करने की जरूरत थी। सो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि जो इस वक्त हमें एकदम से इतनी वो जो ड्रास्टिक चेंज आई है एक्सचेंज रेट में, उससे अब इम्पोर्ट्स जो है हमारी उनका साफ जाहिर है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी और उससे फिर ओवरऑल महंगाई जो है उसमें मजीद इजाफा होगा और आम आदमी के लिए ऑलरेडी जो मसले हैं उसमें और भी। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से यानी पॉलिटिकल अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका ये है कि अभी हार्ड टाइम है और हम कोशिश कर रहे हैं, कोई इंसेंटिव भी उन्होंने अभी दिए हैं कि अगर ये रेमिटेंसेस जो है ऑफिशियल चैनल से आएंगी तो उसको भी उन्होंने इंसेंटिवाइज किया है, कोई فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے بھی انہوں نے انسینٹیوز وغیرہ ڈیوائز کر رہے ہیں, اور ایکسپورٹس جو ہیں اس کو انکریز کرنے کے لیے بھی ان کی ایفرٹس ہیں, اور امپورٹس کو کرٹیل کرنے کے لیے بھی کافی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو لگژری آئٹمس ہیں ان کو کسی طریقے سے کنٹرول کر لیا جائے. اگر یہ سارے چیزیں اور پھر کیپٹل فلائٹ جو ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں, اگر یہ ساری چیزیں اگر جیسے کہ گورنمنٹ انویژن کر رہی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو مینج کر لیں گے, تو پھر یہ ہے کہ ود ان ٹو ایئرس ہماری اکانومی جو ہے وہ سٹیبلٹی کی طرف جانا شروع ہو جائے گی, اور یہ جو آپ کو ایک ویو نظر آ رہی ہے, ایک طوفان جو نظر آ رہا ہے مہنگائی کا, اس کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری انسینسیٹیو ہیں یہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ ایکسچینج ریٹ سے, اگر ہم ایکسچینج ریٹ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں پڑے گا.
تو آپ کو لگتا ہے کہ معاشی طور پہ جو ڈائریکشن ہے,
جی جی,
جو معاشی طور پہ حکومت نے اپنی سمت طے کی ہے وہ درست ہے آپ کے خیال میں؟ یہ ساری چیزیں حکومت کے پیش نظر ہیں, آپ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں؟
جی بالکل, میں جو بھی اسد عمر صاحب کی باتیں ہیں وہ بھی سنی ہیں, جو پرائم منسٹر عمران خان ہیں ان کی بھی باتیں سنی ہیں, اوور آل بھی میں نے مختلف قسم کی جو جیسے عابد سلیری صاحب ہیں, یہ بھی چونکہ وہ اکنامک ایڈوائزری کونسل ہے اس کے ممبر ہیں, ان کے بھی پوائنٹ آف ویو دیکھا ہے, باقی لوگوں کے بھی دیکھے ہیں. تو مجھے فیل یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی ایفرٹ یہ ہے کہ ابھی جو بھی مشکل حالات ہیں ان کو فیس کریں اور اس کو پھر مینج کر کے, تو ہم ایک دو سال کے اندر اندر اس طریقے سے آگے چلیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو
کور کر اور آرٹیفیشلی اس کو سسٹین نہ کیا جائے. اس سے پہلے کہ میں جاؤں عابد قیوم صاحب کے پاس, یہ بتائیے گا, یہ جو آج پریزیڈنٹ علوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو پروڈکٹس ہیں جو امپورٹڈ ہیں ان کا استعمال کم کر دیں, کون کون سے ایسے میجر آئٹم, کیونکہ یہ خیال تو یہ ہے کہ اگر میک اپ یا اس ٹائپ کی چیزیں اگر باہر سے آتی ہیں جو انفراسٹرکچر ریلیٹڈ ہے وہ تو آنی ہی آنی ہے, وہ جو بزنس مین نے اس نے منگانی ہے, لیکن عام آدمی کون سی پروڈکٹ ایسی ہیں زیادہ تر اگر وہ چھوڑتا ہے تو اس سے فرق پڑے گا, اور لوکل پروڈکٹس جو ہے وہ اس کے متبادل کے طور پہ استعمال کی جا سکتی ہیں؟
دیکھیں اس میں کئی ایسی لگژری آئٹمز ہو سکتی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ گاڑیاں جو ہیں وہ آپ اگر ان کو کنٹرول کر لیتے ہیں, اور یہ جو موبائل ہمارا بڑا ایک شوق ہوتا ہے کہ لیٹسٹ سے موبائل فون جو ہیں وہ باہر سے امپورٹ کیے جائیں, میک اپ بھی ہو گیا, پھر ہمارے یہاں یہ پان سپاری چائے مختلف اس طرح کی چیزیں ہیں جو اگر فرض کیا تھوڑے تھوڑے لیول پر بھی کی جائے تو ایک ایک ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے بہت زیادہ فرق لے آئیں, لیکن ایک سمبولک سا فرق ضرور پڑے گا کہ ہاں
ٹھیک ہے. اور اس میں ظاہر پھر لوکل پروڈکٹ اگر بڑھتی ہے, لوکل پروڈکشن بڑھتی ہے تو اس کے اور بھی آف کورس اس کے اثرات ہیں. ڈاکٹر قیوم صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایڈوائزری کونسل کیا ریکمینڈ کر رہی ہے, اور حکومت کس سنجیدگی کے ساتھ اس کونسل کے مشوروں کو سن رہی ہے؟ کیا آپ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کسی طرح کی کوئی آرٹیفیشل سسٹینیبلٹی جو ہے یا وہ اپروچ ہے وہ درست نہیں ہوگی, سو فیس کرنا چاہیے جو بھی جس طرح کے مشکل حالات ہیں, اور کچھ جیسے ڈاکٹر ظفر کہہ رہے ہیں کہ کچھ انویژن کر رہی ہے گورنمنٹ ان سارے اینگلز کو جس سے سسٹینیبلٹی آئے؟
جی یقینی طور پر اس وقت کوشش تو یہی ہے کہ فرسٹ ایڈ کرنے کے بجائے جو کرونک ایشوز ہیں ان کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ فیس کیا جائے, اور اس کے مطابق بجائے اس کے کہ پاکستان جو ہے بار بار آئی ایم ایف اور دوست ممالک کے پاس امداد کے لیے جا رہا ہو, ایک دفعہ کچھ اسٹرکچرل ریفارم جو ہے وہ لے کے آنے کی ضرورت ہے, اور اسٹرکچرل ریفارم کا ایک بنیادی کمپوننٹ جو ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اگر ہم دیکھیں تو چار سالوں میں ہم نے امپورٹس کو سبسیڈائز کیا ہے, کنزمپشن کو سبسیڈائز کیا ہے, روپے کو اسٹیبل رکھنے کے چکر میں جتنا فورن ایکسچینج ہم بارو کر کے اس میں اوپن مارکیٹ میں جھونکتے رہے ہیں, تو وہ بنیادی طور پہ ہم اپنی امپورٹس کو سبسڈائز کر رہے تھے, اور اب ہمیں تھوڑا سا اسٹیبلٹی کی طرف جانا ہوگا, اور یہ اسٹیبلٹی اسی صورت میں آئے گی اگر ہم جو ٹیکس نیٹ جو ہے اس میں اضافہ کر سکیں, اگر ہم جو اس وقت فارن ایکسچینج ہے اس کو پرزرو کرنے کی کوشش کریں, اپنے امپورٹس جو ہیں ان کو کرٹیل کرنے کی تھوڑا کوشش کریں انرجی سرکولر ڈیٹ کا خاتمہ, پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو ریفارم کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف میں جاؤں آئی ایم ایف میں نہ جائے, بہرحال ان کو کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ہمیں کرنا پڑے گی تاکہ جو اکانومی ہے وہ
اسٹیبل ہو سکے. جی بہت شکریہ. آخری سوال اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ظفر پراجا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کیا ریکمینڈ کریں گے گورنمنٹ کو؟ جی میں پراجا صاحب کے پاس آ رہا ہوں, آپ فائنل آپ کی ریکمینڈیشن کیا ہوں گی؟ کسی سطح پہ آپ بھی لائزون میں ہیں پلانرز کے ساتھ؟
جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ گورنمنٹ کی جو سمت ہے اس وقت وہ ہم کو صحیح لگتی ہے, اور ان کو جو یہ پریشر ہے نا یہ پچھلے 60-70 سالوں کا اچانک آ گیا ہے, اور خاص طور پہ 10-15 سال کا جو روپیہ اوور ویلیو تھا تو ان کو اچانک ڈی ویلیو کرنا پڑ گیا اور اس کی وجہ سے ان کو بدنامی مل رہی ہے. میری ریکمنڈیشن یہ ہے سر کہ جو پاکستان لگژری آئٹمس کر رہا ہے
جی.
خاص طور پہ اگر آپ ہمارے یہاں دیکھیں ہمارے اسٹورز میں سپر مارکیٹس میں آپ کو پانی تک باہر کا ملتا ہے, آپ کو پنیر ہے, بسکٹس ہیں, بے تحاشا چیزیں ہیں, اور وہ بہت ساری چیزیں اسمگل ہو کے بھی آتی ہیں ہمارے یہاں, جو ڈالر اسمگل ہو کے جاتا ہے اور اس سے آتا ہے. تو ہم کو ان کی میں بات سے بالکل اتفاق کروں گا, کاریں ہیں, موٹر سائیکلز ہیں, چھوٹی 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 لا تعداد آئٹمس ہیں جس سے منیمم ہمارے امپورٹ بل کے اوپر 4 بلین.
لیکن یہ چیزیں ظفر صاحب, یہ کاریں ہیں, موٹر سائیکل ہیں, یہ لوگوں کو ضرورت بھی تو ہے نا, تو یا تو پھر اس کے لوکل پروڈکشن ہو. یہ پروڈکشن ہو رہی ہے پاکستان کے اندر؟ اچھا ہے
سر, لوکل ہو,
اسمبلی ہے, یہ اسمبلنگ ہے, یہ پروڈکشن ہے
کر رہا ہوں. جو ہماری لوکل پروڈکشن ہے, بلکہ ہماری فیکٹریز بند ہو چکی ہیں ان امپورٹڈ آئٹمس کے آنے کی وجہ سے, کیونکہ وہ جب اس سے کچھ تھوڑی مہنگی لوکل سے امپورٹڈ آئٹم مل رہی ہوتی ہے تو لوگ ادھر چلے جاتے ہیں. اچھا اب جو امپورٹڈ آئٹم ہے وہ صرف ایک سائیکی رہ گئی ہے. اب چائنا ہے جیسے, ان کا کوئی معیار نہیں ہے, آپ جو ان کو پرائز کہیں اس پرائز پہ بنا دیتے ہیں. ہماری لوکل آئٹمز اچھی ہیں بہت. اب جیسے کہ ہمارا کپڑا ہے, ٹیکسٹائل سیکٹر ہے جو ہمارا ایک مین ایکسپورٹ, جس کا بہت بڑا ایکسپورٹ ہوتا ہے, وہ امپورٹ ہو رہا ہے ہمارے یہاں. تو یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھیں گے تو 5-6 بلین ڈالر کا ویسے ہی صرف امپورٹ میں فرق آ جائے گا, پلس ایکسپورٹ ہے جس کے اوپر توجہ نہیں ہے, چھوٹے آئٹمز ہیں, کاٹیج انڈسٹری ہے, اس کے اوپر توجہ دی جائے گی, تو یہ ٹریڈ گیپ تقریباً 7-8 بلین کا فرق آ جائے گا.
بہت شکریہ آپ کا ظفر پراجا صاحب, پریزیڈنٹ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان. آپ ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب, ہیڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر ظفر محمد ناصر صاحب, ڈین بزنس پالیسیز امریکن یونیورسٹیز, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ سب کا بہت شکریہ. ایک بریک سامعین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ آپ یہ پروگرام براہ راست سن رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی اس کی لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے اردو وی او اے ڈاٹ کام کے اوپر. پروڈیوسر ہیں اس پروگرام کے اسفر امام اور انجینئر ہیں جان ڈرائیڈن. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست کے اوپر. ایک طرف معاشی دباؤ ہیں, دوسری طرف سیاسی دباؤ وہ بھی شروع ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. سابق صدر آصف علی زرداری, انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بظاہر حکومت کی جو پرفارمنس ہے ان کے الفاظ میں وہ اچھی نہیں ہے, اور جو حکومت پرفارم نہیں کرتی اسے وقت سے پہلے جانا پڑتا ہے. انہوں نے اس شبے کا اظہار کیا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, ان کے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ جو کیپٹنز ہیں یعنی عمران خان ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس حکومت کو دیر تک چلا سکیں, حکومت کے معاملات کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وزیر اعظم عمران خان ہیں وہ ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے اہل ہیں, اور نہ ہی وہ جو اپنے وعدے انہوں نے کیے تھے بڑے بلند بانگ, ان کو وہ نبھانے کی اہلیت رکھتے ہیں. سو اس اعتبار سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حکومت اپنی مدت پوری نہ کر سکے. ان کے اس بیان کا کیا سبب ہے؟ بعض تجزیہ کاروں کا خیال یہ بھی ہے کہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بالعموم اور جناب آصف علی زرداری بالخصوص خبروں کی حد تک یہ نظر آتا ہے کہ دباؤ میں ہیں, کیونکہ بہت سارے جو جعلی بینک اکاؤنٹس ہیں ان کے جو ٹریسز ہیں وہ زرداری کمپنیز کے ساتھ بتائے جا رہی ہیں میڈیا پہ, یا پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے جو براہ راست ان کے ملازمین ہیں ان کے جو اکاؤنٹس ہیں. اس وجہ سے خیال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ دباؤ میں ہیں, اس لیے شاید وہ ایک موبلائز بھی کرنا چاہتے ہوں باقی اپوزیشن جماعتوں کو بھی, جو پہلے ہی تحریک انصاف کی کوئی زیادہ حامی نہیں ہیں یا ان کو زیادہ وقت دینے کی بھی حامی نہیں ہے. سو آج کے ان کے سٹیٹمنٹ کا کیا مطلب لیا جائے؟ یہ سٹیٹمنٹ آگے چل کے کسی پریکٹیکل موومنٹ میں یا موو میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ انالیسز ہم لیں گے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار. ہمیں کچھ دیر بعد پاکستان تحریک انصاف سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی جوائن کریں گے, بلکہ بتایا گیا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے ڈاکٹر صاحبہ سے ایکسکلوسو تو ہم نے کرنا ہے, جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے پاکستان کے اندر ایچ آئی وی کہ وائرس سے متعلق, لیکن یہ ہمارا جو پولیٹیکل سیگمنٹ ہے اس میں بھی ان کی مہربانی کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. شامی صاحب پہلے تو آپ کا انالیسز لیتے ہیں, پھر ڈاکٹر صاحبہ کی رائے وہ تو پولیٹیکل ہوگی. ہم نے زرداری صاحب کی اوپینین آپ کے سامنے رکھی ہے, کیا زرداری صاحب یہ دباؤ ڈالنا مقصود ہے یا بڑی حقیقت پسندانہ ان کی یہ اپروچ ہے, وہ فورس ہی کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لیے چیلنجز ہیں اور وہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکے گی؟
دیکھیے یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ گورنمنٹ کے کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں, اور ان میں سب سے بڑا چیلنج معیشت کا ہے کہ وہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کس طریقے سے اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کی ایکسپورٹس میں اضافہ کرتے ہیں, اور یہاں انویسٹمنٹ فارن انویسٹمنٹ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بغیر پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ پورا نہیں ہوگا. اور لیکن جو زرداری صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حکومت یہ پورا کرے یا نہ کرے ڈلیور, اصل بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کو بھی کئی چیلنج درپیش ہیں, اور زرداری صاحب جو ہیں ان کے خلاف بھی جو معاملات چل رہے ہیں, اب اس کا کوئی حکومت پارٹی نہیں ہے اس وقت. اس وقت ایف آئی اے جو کام کر رہی ہے وہ براہ راست سپریم کورٹ کی نگرانی میں کر رہی ہے, اس کے احکامات کے تابع کر رہی ہے.
صحیح.
اس لیے اگر وہ ایف آئی اے کے سامنے اپنا مقدمہ جو ہے ٹھیک طریقے سے پیش نہیں کر سکیں گے تو ان کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہو جائے گی. تو یہ ایک چیلنج ان کا اپنا ہے, اور وہ حکومت سے جتنا بھی دباؤ بڑھا لیں ان پر دباؤ کم نہیں ہوگا.
ایک اور بات شامی صاحب یہ بتائیے کہ زرداری صاحب پوری نواز لیگ پوری کوشش کرتی رہی ہے پچھلے 5-6 مہینوں میں الیکشن کے بعد اور پھر جب فارمیشن ہو رہی تھی گورنمنٹ کی کہ پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے, اور بقول نواز لیگ کے زرداری صاحب نے ڈچ کیا. لیکن ظاہر ہے اس وقت نواز لیگ کا بھی جو یہ مفاد میں ہوگا کہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم ملے, سو کیا نواز لیگ یا مسلم لیگ نواز ان کو تحریک مل سکتی ہے زرداری صاحب کے اس بیان سے؟
دیکھیے جب زرداری صاحب کی ضرورت تھی مسلم لیگ نون کو تو زرداری صاحب نے اس وقت ان کا ساتھ نہیں دیا, اور متحدہ اپوزیشن کے قائم ہونے کا تاثر بھی نہیں دیا جا سکا. اب جو دباؤ ان پر بڑا ہے اس لیے دونوں یہ جماعتیں قریب آئیں گی, اور پنجاب میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے تعاون کر رہی ہے, اور چند ووٹوں سے اس وقت مسلم لیگ نون کے مقابلے میں جو تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ قائم ہے. وہ کسی بھی چند ووٹ بھی اگر ادھر ادھر ہو جائے تو حکومت خطرے میں جا سکتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو جو قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے کوئی قانون پاس کروانا جو ہے وہ کافی مشکل ہوگا. اسمبلی میں قومی اسمبلی میں تو ان کے پاس میجورٹی ہے, لیکن سینٹ میں ان کے پاس ان کی اقلیت ہے, اور اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یکجا ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے بہت مشکل.
ایک تو شامی صاحب یہ گورنمنٹ بزنسز ہیں نا جس کی آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ مشکل ہوگا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو معافی چاہتا ہوں, اس لیے ہولڈ پہ رکھا تاکہ یہ بات سن سکیں, پھر آپ کے ساتھ ہم ایکسکلوسیو اس پہ رد عمل لینے کے بعد ہم جا سکیں. لیکن شامی صاحب جو گیلپ پاکستان کا ایک سروے ہے ان سے میری بات بھی ہوئی ہے, वो ये कहते हैं कि जो आम आदमी है इन हुकूमत के ऊपर तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद 57% है अप्रूवल रेट इमरान खान के लिए। वो कहते हैं कमोबेश उतनी अप्रूवल है जितनी उनकी इलेक्शन के वक्त थी। आज भी वो सबसे मकबूल लीडर हैं। गवर्नमेंट के बारे में लोगों का ख्याल है कि उसकी डायरेक्शन दुरुस्त है। सो जब तक आम आदमी ऐसी किसी कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं करता, सो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज मिल भी जाएं, सो हुकूमत को पार्लियामेंट से बाहर वो किस तरह का कोई चैलेंज दे सकती हैं?
देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये जो गैलप सर्वे है और दूसरे सर्वे जो हुए हैं उसमें जो हुकूमत की रेटिंग है वो हाई है और लोग अभी तक उससे उम्मीद लगाए हुए हैं। देखिए, हुकूमत जब कायम हो जाती है तो चंद रोज के अंदर लोग उससे मायूस नहीं होते और उनको एक उम्मीद उससे वाबस्ता रहती है। और फिर हुकूमत के किसी मुखालिफ ने ये ऐलान नहीं किया कि वो हुकूमत का तख्ता उलट देंगे या हुकूमत को चलने नहीं देंगे या हुकूमत को खत्म कर देंगे, बल्कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि वो तहरीक इंसाफ को पूरा मौका देंगे ताकि वो अपने सारे पत्ते जो है खेल ले और बिल्कुल अपना अपने एजेंडे पर अमल करके दिखाए।
तो
ये इसलिए इस वक्त फौरी चैलेंज तो कोई पीटीआई की गवर्नमेंट को दरपेश नहीं है, लेकिन अगर ये मामला यूं ही रहते हैं तो रेटिंग जो है वो भी मुतासर होगी, क्योंकि इस वक्त तो एक महंगाई है और जो डिवेल्युएशन हुई है बहुत ज्यादा और फिर आप देखिए इंटरेस्ट रेट में जो इजाफा हुआ है उसके नतीजे में एक महंगाई का तूफान उठ खड़ा हुआ है। इससे सब लोग मुतासर हो रहे हैं और इसके असरात जो है बहरहाल पड़ेंगे और अभी तक कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही।
इतफाक से मेरा जो पिछला सेगमेंट था उसमें मेरे साथ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट थे इकोनॉमी के ऊपर, उनका यह ख्याल था कि अगर दो साल गवर्नमेंट जो इन्विजन कर रही है चीजें अगर वो दो साल इसी डायरेक्शन में चलती हैं सो ये दबाव कम हो जाएंगे और मईशत जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा सकती है। शामी साहब बेहद शुक्रिया आपका। हम आते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के पास, हेल्थ मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और हेल्थ मिनिस्टर पंजाब। डॉक्टर साहबा बेहद शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैंने आपको पॉलिटिकल पार्टी का भी एक पहले वर्जन सुनाया साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के बयान की सूरत में और शामी साहब का एनालिसिस भी है, कैसे आप इसको देखते हैं? प्रेसिडेंट साहब का बयान जो है दबाव बढ़ाना मकसूद है, पीटीआई दबाव लेगी वफाकी हुकूमत उसकी, या इसके कुछ और मुहरिकात हो सकते हैं इस बयान के पीछे?
देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि ये बात मैं आपको बताती चली जाऊँ की जहाँ तक ताल्लुक है पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का, ये दोनों इकट्ठे भी कोशिश नंबर वन ये इकट्ठी कोशिश भी कर लें तो किसी किस्म की कोई ऐसी मूवमेंट चलाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर मूवमेंट चलनी होती तो चल चुकी होती अब तक। वजह यह है कि जो इनके दो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं यानी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, वो आपको पता है वो तो बिना एट द मोमेंट फेसिंग मतलब उनके इस वक्त सामना करना पड़ना, जहाँ तक ताल्लुक है जरदारी साहब का उनके भी आपके सामने सारे
तो ये नैब मेरिट पे है या पीटीआई की तरफ से थ्रेट है ये नैब के केसेस मेरिट?
देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, सबसे बड़ी बात है कि एक बात तो आप यह कर लीजिए ना कि ये नैब हमने निकलाई
जी।
ये नैब बनाई गई थी नवाज शरीफ साहब के हुकूमत के अंदर और इसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं है, और अगर केसेस चल रही है तो हमारी हुकूमत में आने से पहले केसेस चल रही है, ये हमने केसेस नहीं शुरू किए। अगर पनामा लीक्स हुआ उसके अंदर तरीके इंसाफ का कोई हाथ नहीं था, इसलिए जितना मर्जी क्लेम कर लें और जितना मर्जी शोर मचाएं कि ये बायस्ड है और ये हुकूमत कर रही है और ये हमारी ऊपर ही दबाव डाल रही है, ये गलत बयान नहीं है सब, क्योंकि ये तो किसी से कोई छुपी ढकी छुपी बात तो है नहीं। अगर ये शोर सब शुरू हुआ तो पनामा लीक से शुरू हुआ था और फिर पनामा लीक से इट वेंट ऑन, तो इसलिए ये तरीके इंसाफ ने ये कोई काम नहीं किया। ये एक इंडिपेंडेंट अदारा है जो अपना काम कर रहा है और जहां तक हमारा ताल्लुक है, अगर आपको याद हो तो जब हम अपोजिशन में थे तो एक मुसलसल बात जो हम बार बार कहा करते थे वो ये कहा करते थे कि हम चाहते हैं अदारे मजबूत हो, लोग ना मजबूत हो, ना अदारे मजबूत हो, कल मैं हूँ या ना हूँ, खुदा करे कि मिनिस्ट्री के अंदर हम इस तरह की तब्दीलियां ले आए कि मिनिस्ट्री अच्छी तरह चले और काम जो है आम आदमी की जिंदगी के अंदर सेहत की सहूलत बेहतर से बेहतर मिले।
अपोजिशन को अगरचे नैब से गिले हैं लेकिन वजीर आजम इमरान खान वो अभी भी नैब की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है, वो चाहते हैं सिस्टमिक अंदाज में ये इदारा मजबूत हो। और एक इदारा जो उन्होंने अपने अंडर ऑफकोर्स बहसियत वजीर दाखिला उनके अंदर आता है FIA, वो चाहते हैं कि प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन स्ट्रांग हो ताकि नैब जो है वो कन्विक्शन रेट उसका बेहतर हो सके। सो नैब में ऑफकोर्स जब ये इत्तेफाक राय से आगे बढ़ना होता है इसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पीटीआई ला सकती है जिसमें बाकी पार्टियां भी ऑन बोर्ड हों?
لیکن میرا خیال ہے ایونچولی آئی تھنک ساری پارٹیز کو آن بورڈ ہو کے ایک سٹرکچرل ریفارم تو لانا پڑے گا نا. اور امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جب اسمبلیاں بنی ہوئی ہیں تو اسمبلی میں کوئی اسمبلیوں سے باہر تو کچھ نہیں ہوگا نا. جو کچھ بنے گا جو لا لیجسلیشن ایکٹس بنیں گے وہ اسمبلیوں کے اندر ہی بنیں گے اور وہاں ساری پارٹیاں موجود ہیں. اور مقصد یہ ہے کہ اگر ہم سب تہیا کر لیں, لیکن پہلے تو ہم یہ تہیا کر لیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کرپشن فری پاکستان ہو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کرپشن فری پاکستان ہو پھر اس کی بھی بہت بڑی محنت کرنی پڑے گی. اس کے اندر اکراس دی بورڈ اٹ ڈز میک اینی ڈفرنس, چاہے ہمارے بندے ہوں یا نون لیگ کے ہوں یا پیپل پارٹی کے ہوں. اگر کسی نے غلط کام کیا تو اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر کسی نے قوم کا پیسہ جو ہے اس کو لوٹا تو اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن کب تک قوم جو ہے اس بات کا انتظار کرتا رہے کہ بھائی کوئی حساب کرنے والا آئے, کوئی ایسا بندہ آئے جو پوچھے تو صحیح کہ یہ کون غلط کام کر رہا ہے. نمبر ٹو امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نون لیگ کا اور پیپل پارٹی کا, ایک بد نصیبی ہے پیپل پارٹی کی کہ بے نظیر کے انتقال کے شہادت کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے یہ پارٹی جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا. ان کے قبضے کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ وہ پیپل پارٹی جس کو دو ڈکٹیٹرز ختم نہ کر سکے, وہ پیپل پارٹی جو ہے وہ ماشاء اللہ آصف علی زرداری صاحب نے خود ہی خودکش بمبار کی طرح اس کا مکمل خاتمہ کر دیا. اس وقت میجورٹی لوگ پیپل پارٹی کے جو چھوڑ کے ہیں وہ تحریک انصاف میں آ گئے. وجہ یہ ہے کہ میں خود پیپل پارٹی کی سپورٹر تھی لیکن میرا ذہن کبھی بھی نون لیگ کے ساتھ نہیں مل سکتا تھا. اگر ملا تو پھر ہم عمران خان کے ساتھ آ گئے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ زرداری صاحب از ناٹ دی ریئل پیپلز پارٹی, اور زرداری صاحب ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کرتے آئے ہیں اور مفاد پرست ہیں. انہوں نے مفاد پرستی.
ایک اور بات ہے ڈاکٹر صاحب, کہتے ہیں کہ سیاست کے اندر بڑے مفاد یا کمپرومائزز بہت سارے لوگوں کو کرنے پڑتے ہیں. ایون عمران خان صاحب نے ظاہر ہے جو یو ٹرن کی بات کی, میں اس ریفرنس میں نہیں آتا. لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت کے اوپر جو وفاق کے اندر اور پنجاب کے اندر بالخصوص بڑے کم مارجن کے ساتھ وہ گورنمنٹ کے اندر ہے, جب دباؤ بڑھے گا سو یہ ممکن ہے کہ ادارے بھلے انڈیپینڈنٹ ہوں, نیب بھلے انڈیپینڈنٹ ہو, لیکن گورنمنٹ کے ہاتھ میں جو کارڈز ہوتے ہیں لائک اس کی پروسیکیوشن کا پروسیس جو ہے اس کو سلو کر دینا, ایویڈنسز یہ وہ, سو کچھ کمپرومائزز ہو سکتے ہیں, پاسبل ہے حکومت بچانے کی کاسٹ کے اوپر.
لیکن جی میرا خیال میں ایسی بات نہیں ہے. جو ہماری کل خان صاحب نے ہماری کیبنٹ کی کو جو ایڈریس کیا تو مجھے سب سے زیادہ جو خوشی ہوئی ہے وہ دو باتوں کی
جی.
کہ خان صاحب نے اپنی بات شروع اس بات سے کی کہ ہر بندہ جو یہاں منسٹر بیٹھا ہوا ہے وہ اس سوچ سے چلے کہ میری منسٹری سے میں ایک عام آدمی کی زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتا ہوں, کیا فائدہ دے سکتا ہوں.
صحیح.
لیکن ایک آپ کی آخر کوئی نیت بھی تو ہونی چاہیے نا, آپ کی کوئی ویژن بھی تو ہونی چاہیے, آپ کس سوچ کے ساتھ آئے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اب اگر میں اگر آئی ہوں ان ٹو دی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تو میں ایک سوچ کے ساتھ آئی ہوں. میں ساری زندگی آئی ہیو بین اے میڈیکل پرسن, میں آئی ہیو بین اے پروفیسر, آئی ہیو ورکڈ ان دس ڈپارٹمنٹ, وہ کہتے ہیں نا کوریڈورز میں دھکے کھائے ہوئے, اور مجھ سے زیادہ تو کوئی نہیں سمجھتا نا کہ ہمیں کس طریقے سے ہیلتھ کی تبدیلی لانی چاہیے جو ایک عام انسان کی زندگی کے لیے بہتر.
یہ تو ڈاکٹر صاحب میں ہیلتھ کے اوپر اسپیشلی آؤں گا کہ آپ کی منسٹری بالخصوص اس کے اوپر بہت زیادہ ریلائنس ہے, کیونکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ اگر آپ پرفارم کریں گے تو عام آدمی کی زندگی پہ فرق پڑے گا اور وہ نظر بھی آئے گا. لیکن ذرا ابھی ہم جو کہ اس پالیٹکس والے سیگمنٹ کے اوپر ہیں, سینیٹر رحمان ملک پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر داخلہ وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے ذرا کوئک ان کا ریئیکشن لے لیں کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو کیوں یہ اسٹیٹمنٹ دینا پڑا ہے, دباؤ مقصود ہے یا اس دباؤ کا یہ ریفلیکشن ہے جو بذات خود اس وقت زرداری صاحب اور ان کے خاندان کے اوپر نظر آ رہا ہے. سینیٹر رحمان ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پریزیڈنٹ زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ اپنا وقت یا اپنی مدت پوری نہ کر سکے, ان کے بقول اہلیت نہیں ہے اور ان کے بقول جو پرامسز ہیں وہ نہیں پورے ہو پا رہے اور شاید اس طرح سے گورنمنٹ نہیں چلے. سو ان کو یہ کیوں بیان دینا پڑا ہے, بظاہر تو وہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ حکومتوں کو وقت پورا کرنا چاہیے ہے, اور کیا ان کے اپنے اوپر دباؤ اس کا ریفلیکشن ہے اس کے اندر؟
دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پالیٹکس جو ہے کسی ملک کی, پاکستان کی ہو کسی کی ہو, اپوزیشن ایٹ اے گیون ٹائم جو دیکھتی ہے اس پہ ریئیکشن کرتی ہے. یہ ریئیکشن صرف آصف علی زرداری صاحب کا نہیں, پاکستان کے ہر شہری کا ہے, خاص طور پہ اس سپیچ کے بعد جو پرسوں ہوئی. اور اس کے علاوہ دیکھیں تین ہماری میجر مشکلات ہیں, ایک ہے آپ کے سامنے اکانومی ہے
جی,
بیس مسئلہ جو ہوا, کا جو آئسولیشن ہے ہماری فورن پالیسی، ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو تینوں کو صحیح طریقے سے آگے نہیں لے جایا جا رہا. جب ڈالر کی قیمت 145 پہ جائے گی تو جو ہم نے بہت سارے ڈسکس کر دیا تھا کہ یہ نہیں لے کے جا رہے ہیں چیزوں کو، اور اگر اس کی پرائس 150 پہ نہیں چلی جاتی ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ ایک غریب آدمی کے لیے رہنا مشکل ہوتے گا، تو کیا گھروں میں بھی وہ بیٹھے رہیں گے؟ پھر آپ کو پتا جو ریئیکشن ہوتا ہے. تو آصف زرداری صاحب نے اپنی ذہانت اور اپنی سیاستی ویڈیو کی بصیرت ہے انہوں نے بات کی. اس کے علاوہ میرا ہے پاکستان کا ہر لیڈر اسی بات کی طرف توجہ دے کر بیٹھا ہوں کہ پاکستان میں آنے والے وقت میں کیا ہوگا. تو اکانومی جس انداز سے سلائڈ ہو رہی ہے، دشمن جس حدوں پہ ہے، ہم نے آج تک بتا دیں ان 100 دنوں کے بعد ہم نے کیا اسٹیپس لیے ہیں پاکستان کی فورن پالیسی کو بہتر کرنے کے لیے، اور کیا وہ اسٹیپس لیے ہیں جسے کہ پاکستان کی.
ٹھیک ہے، چلو اس کے اوپر تو آتے ہیں. ہمارے پینلسٹ پہلے اس اکانومی پہ بات کی ہم نے پچھلے سیگمنٹ کے اندر، یاسمین راشد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی آپ کو رسپونڈ کر سکتی ہیں. لیکن ہمیں سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ زرداری صاحب کی جو فیملی کی اکانومی ہے اس کے اوپر بھی تو دباؤ ہے نا. یہ جو ساری انڈاکومینٹڈ منی ہے، آپ کی بھی 5 سال حکومت رہی، پچھلی حکومت رہی، یہ انڈاکومینٹڈ منی، یہ فلائٹ آف کیپیٹل، اس کی وجہ سے بھی تو دباؤ آ رہا ہے. جی
نہیں دیکھیں، آپ ایک عرص میں جب تک کسی کے کیس کورٹ میں نہیں ہو جاتے، نائدر ہیو نار می اور نار اینی بڈی ایلس ہیز رائٹ. اگر اس لحاظ سے اکانومی کی بات کرتے ہیں کسی بھی فیملی کی، تو جو ان کی فیملی کے پراپرٹیز پکڑی گئی ہیں دبئی میں یا دوسرے پالیٹیشین کی، تو پھر ان کے ساتھ بھی تذکرہ کر دیا کرے نا. میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ تھے پولیٹیشین اور انویسٹیگیٹر، ہمیں میڈیا ٹرائل نہیں کرنی چاہیے. ٹیک دا میٹر ٹو دا کورٹ، ٹیک دا فیکٹس ٹو دا کورٹ اینڈ سی واٹ کورٹ ڈیسائڈز. جو کورٹ ڈیسائڈ کرے گا وہی ہم اس سے سنلگو ہوں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ صرف جسٹ فار دی سیک آف
سینیٹر رحمان ملک صاحب، بہت شکریہ، آپ فلائٹ میں ہیں اس کے باوجود آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب، ایسے پہلے کہ ہم ہیلتھ اور اس کے اوپر جائیں، کوئکلی کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں گی رحمان ملک صاحب کی اسٹیٹمنٹ.
جہاں تک تعلق ہے میڈیا ٹرائل کا، وہ میں ان کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں. میڈیا ٹرائل نہیں ہونی چاہیے، امپورٹنٹ یہ چیز ہے، لیکن یہ کہ حساب کتاب نہ ہو یہ بہت بڑی جاتی ہے. After all, the people of Pakistan, everybody knows that the people of Pakistan کو کوئی حساب کتاب ہو. مقصد یہ ہے کہ پیسہ آخر کس کا تھا؟ ٹیکس پیئرز منی ہرا، اور ٹیکس پیئر یہ کہنا کہ جی 8 لاکھ 9 لاکھ بندوں نے ٹیکس نہیں، پاکستان کا ہر بندہ ٹیکس دیتا ہے. آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے وہ ہر بندہ کانٹریبیوٹ کر رہا ہے نا ٹو دا ٹیکس. تو مقصد یہ کہ ان کو حق ہے کہ بھائی وہ پوچھیں کہ کہاں گئے یہ پیسے، کہاں سے آئے، اینڈ ویئر از دا منی آف دا ایکسچیکر. کون کیوں نہیں عام آدمی کی زندگی کے اندر بہتری آئی پہلے، آج سے پہلے بھی اگر دیکھیے، اور جہاں تک ریٹس ہیں ہمیشہ ہمیں بھی پتا ہے اور ایوری بڈی نیو اباؤٹ اٹ کہ بہت ساری آرٹیفیشلی مینٹینڈ پرائسز بھی تھیں اور ڈالر کے ریٹس بھی تھے، یہ بھی ہمیں سب کو پتا ہے.
اور ایون ڈیپریسیشن نواز لی کی آپ نے دوسرے دور کے اندر، جب شاید خاقان عباسی صاحب آئے، سو انہوں نے ان کے اپنے نئے فنانس منسٹر نے مفتاح اسماعیل نے یہ ایڈمٹ کیا کہ یہ آرٹیفیشلی جو ہے اس کا سسٹین کیا گیا تھا، تو روپے کی قیمت وہاں پہ گری. ایک انہوں نے فارن پالیسی کے ریفرنس میں بات کی، تو میں ذرا اس کے ایک اینگل کے اوپر آپ کے کوئی کمنٹس چاہتا ہوں. وہ ہے ہمارے پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے جو اسپیچ دی جس دن 100 روزہ پلان تھا، 100 روزہ کارکردگی کو بریف کیا گیا، انہوں نے ایک لفظ یوز کیا کہ جی ہم نے، یا پرائم منسٹر عمران خان نے ایک گگلی پھینکی، بڑے لائٹر نوٹ پہ وہ کہہ گئے، لیکن بھارت کے اندر وہ ایشو بن گیا ہے. اور سشما سوراج صاحبہ نے بھی اس کو کریٹیسائز کیا ہے کہ آپ کی گگلی جو ہے نا، اس گگلی میں نہیں آئے، اسی لیے ہم نے آپ کو رسپونڈ نہیں کیا تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کھیل کھیل رہے ہیں، چال چل رہے تھے، اور ہم آپ کی چال میں نہیں آئے. ہمارے 2 منسٹر گئے، دونوں سکھ کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، اور وہ ذاتی محبت میں یا عقیدت میں یا اس دربار پہ حاضری کے لیے گئے تھے. سو کیا پرائم منسٹر صاحب کے جو اہم پلیئر ہیں فارن منسٹر صاحب، ان کو اس طرح کی زبان یوز کرنی چاہیے؟ کرٹیسزم ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، میڈیا کے اوپر بھی، کہ ایک بڑے ایونٹ کے بڑے انیشیٹو کو ضائع کر دیا گیا.
وہ میرا خیال ہے عمران خان نے ایک قدم اٹھایا، اور وہ قدم اور ایسی پروکیشن، اور میرا خیال ہے فرام ڈے ون، اگر آپ کو یاد ہو تو ان کی پہلی تقریر میں بھی انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ ہم اپنے ہندوستان کے ساتھ حالات اچھے کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم جنگیں لڑیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے جنگوں کے اوپر پیسے ضائع کر کے اور اپنے غریب آدمی جو اس کا پیٹ کاٹیں. اپنی بات کہی تھی نا انہوں نے
جی.
آج اگر ایک اچھا جسٹس شو کیا گیا اور یہ کتاب جو کوریڈور بنایا گیا سکھ یاتری جو ہیں ان کو یہ ایک کنوینئنس دی گئی, تو میرا خیال ہے ایکسلنٹ جسٹر. اور سشما جہاں تک تعلق ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ اس وقت حالات جو جا رہے ہیں, انڈیا ہاکش ایٹیٹیوڈ رائٹ فرام ڈے ون ہیز بین آر پرابلم. ہم تو اپنے گھر میں بڑے خوش ہیں, ہم تو بڑے خوش ہیں کہ پاکستان بن گیا. ہندوستان کو ہی قبول نہیں ہوتا کہ پاکستان کی بنا انوائزر سروائیو. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستان سروائیو کیوں کر رہا ہے اور ہمارے بغیر کیسے سروائیو کر رہے ہیں, پاکستان از سروائیونگ, دیٹ از دا پرابلم. سو میرا یہ خیال ہے جو ہاکش ایٹیٹیوڈ ہے اس کو تبدیلی لانی چاہیے. اس وقت جو کشمیر کے اندر حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ساری دنیا اس میں خاموش رہتی ہے. آپ اٹراسٹیز کے بارے میں اور ہیومن رائٹس کے خلاف ساری دنیا میں بولتے ہیں, کشمیر کے اوپر سب جو ہیں وہ نابینے کیوں ہو جاتے ہیں, سب کی آنکھیں کیوں پتھرا جاتی ہیں, کیوں نہیں لوگ دیکھتے کہ واٹ از ہیپننگ ان کشمیر. اور بات اصل میں یہ ہے آل آف دس از بیسیکلی بیکاز دے آر گوئنگ ان فار الیکشن. اگر یہ اپنا ہاکش ایٹیٹیوڈ نہیں رکھیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے ان کی پارٹی کے کچھ جیتنے کے چانسز ہیں؟ سو مقصد یہ ہے کہ عمران خان نے ایک اچھا قدم اٹھایا, ہم سارے اس کو سراہتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہندوستان بھی اسی طریقے سے ریسیپروکیٹ کرے گا.
ہم آتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس سیگمنٹ کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا ہوگا, آپ ہمارے ساتھ رہیں گی. اگلے سیگمنٹ پہ کوئک کمنٹس اگین, وہ ڈیولپمنٹ جو ہے ایچ آئی وی ایپیڈیمک سپریڈ ہے یہ الارم کر رہی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, اس کے اوپر کوئک کمنٹس لیں گے. پھر آپ کا ایکسکلوسو ہوگا جس میں ہم بات کریں گے پنجاب کے اندر ہیلتھ منسٹری کیا کر رہی ہے. ہم بہت سن رہے ہیں کہ جو کے پی طرز کے اوپر انشورنس کا پلان ہے اور جو بلو پاورٹی لائن لوگ رہ رہے ہیں ان کو انرول کیا جا رہا ہے, بہت ڈپینڈ کرے گی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی پرفارمنس, آپ کی منسٹری کی پرفارمنس کے اوپر. لیکن چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں اسفر امام, اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے اقوام متحدہ کا عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, وہ یہ متنبع کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اوسطاً سالانہ 20,000 نئے ایچ آئی وی انفیکشنز کے جو کیسز ہیں وہ رجسٹر ہو رہے ہیں, اور یہ اس پورے خطے کے اندر سب سے ہائیسٹ ریٹ ہے جو پاکستان کے اندر سے رجسٹر ہو رہا ہے. 1.5 لاکھ لوگوں کو جو ایسٹیمیٹڈ جن کو ٹیسٹ کیا گیا, ان میں سے بتایا جاتا ہے کہ 16% جو ہیں وہ ایچ آئی وی کے ساتھ جو ہیں وہ رہ رہی ہیں, اور ان میں سے 9% کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی سہولت حاصل ہے. ایک اور بات جو اس میں بتائی گئی ہے کہ وہ 2010 کے بعد 45% اضافہ ہوا ہے ایچ آئی وی انفیکشن ریٹ کے اندر. سو بہت تیزی سے یہ آگے بڑھ رہا ہے. ہمارے ساتھ ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, ہیلتھ منسٹر پنجاب. ہمیں ڈاکٹر یونس چاچڑ صاحب نے جوائن کیا ہے, پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں سندھ کے اندر ایچ آئی وی پروینشن میں. اور پہلے کوئک کمنٹس ڈاکٹر یونس کے لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے پاس. ڈاکٹر یونس صاحب, کیسے آپ انالائز کر رہے ہیں یہ فگرز, کتنے حقیقت کے قریب تر ہیں, اور ایچ آئی وی اور اس کی پروینشنز کے لیے کیا کچھ ان پلیس ہے پاکستان میں؟
بہت بہت شکریہ. اس وقت جو کنڈیشنز ہیں, کیونکہ آئی وی بیس سروے جو ہمارا لاسٹ ایئر ہوا تھا جو ہم ہر 5 سال کے بعد کرتے ہیں, اس کے حوالے سے سندھ کی پوزیشن یہ ہے کہ جو ایسٹیمیٹڈ جو ہے نمبر وہ 56,000 سے 58,000 نمبر ہیں, مطلب یہ ایچ آئی وی ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت جو رپورٹڈ کیسز ہمارے پاس سندھ میں ہیں وہ 15,147 ٹوٹل ہیں, جس میں سے ایچ آئی وی کے جو پازیٹیو پیشنٹ ہیں وہ لوگ جن کے اندر وائرس موجود ہے وہ 14,908 ہیں, اور فل بلون جو ہمارے پاس کیسز ہیں ایڈز کے وہ 239 ہیں. تو اب اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ اسٹل وی ہیو ٹو ڈک آؤٹ دا ہڈن کیسز. تو جو ہڈن کیسز ہیں وہ ان کو اس پر انٹروینشنز ہو رہی ہیں, سندھ گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ کام کر رہا ہے. اسی یہی وجہ ہے کہ پہلے 2 سینٹر ٹریٹمنٹ سینٹر تھے, ابھی ہمارے پاس 11 ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں جو وچ آر پرووائڈنگ فری آف کاسٹ کاؤنسلنگ, ٹیسٹنگ اینڈ ٹریٹمنٹ سینٹرز. تو مین وجہ اتائی ڈاکٹرز ہیں, क्विक्स और अनस्क्रीन ब्लड, ये मेन हमारे पास काजेज आ रहे हैं, और जिंसी बेरारबी वो तो वैसे ही एक जो है वो अपनी जगह पर फैक्टर है। तो अभी इस पे ये है कि जितने हेटेरिक केसेस को डिग आउट करके हम ट्रीटमेंट पर ला रहे हैं, क्योंकि अभी जो है यूएन एड्स की पॉलिसी चेंज हो गई है। पहले ये था कि CD4 काउंट 500 से कम हो और अलामतें हों तब हम दवा शुरू करते थे, लेकिन अभी जो है वो गाइडलाइंस चेंज हो गई है। टेस्ट एंड ट्रीट, वेर एवर देर इज HIV पॉजिटिव वी हैव टू गिव द ट्रीटमेंट एट एनी कॉस्ट। सो इससे बड़ा फर्क पड़ा है, और प्रिवेंशन पर हमारा ज्यादा जोर है कि ताकि लोगों को बावर किया जाए, अवेयरनेस
इसी के अंदर प्रिवेंशन भी है।
प्रोविंस वाइट प्रोविंस है जिसके पास नाउ प्रोटेक्शन क्योर एंड ट्रीटमेंट एक्ट है। बिफोर इट वाज एन ऑर्डिनेंस, नाउ इट हैज बीन एक्ट, और उसके साथ ही हमारे पास
इसके ऊपर हम
बन गई है
पूरा प्रोग्राम करते हैं
और डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो है अफेक्टिव काम कर रही है।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर यूनुस आजर साहब।
जो फैक्टर है कि ताकि लोग आगे आएं और वो अपना टेस्ट कराएं, और ताकि HIV के जो पेशेंट है उसको हम जो है वो एड्स में चेंज होने से बचा लें।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर यूनुस आजर साहब। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, एड्स हमारे पास अनफॉर्चुनेटली 4 मिनट है, मैंने इस पे बात करके सिर्फ आपकी फिर मिनिस्ट्री के ऊपर भी आपसे थोड़ी सी उसके कुछ सेलेंट फीचर जानना है कि क्या हो रहा है पंजाब के अंदर हेल्थ में, लेकिन जरा एड्स के ऊपर अपनी राय दीजिएगा। हेल्थ इसके लिए इसकी प्रिवेंशन, स्कैनिंग, पूरा मैकेनिज्म कैसे इवॉल्व करने की जरूरत है कि बहुत लीथल है ये चीज।
जी आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इस वक्त हमारे पास जो हम रिविजिट कर रहे हैं अपनी सारी स्ट्रैटेजी को, वेडनेसडे वाले दिन मेरी एक बड़ी डिटेल मीटिंग है WHO वालों के साथ, और प्रोफेसर सुल्तान साहब जो लीडिंग इंफेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट है, हम इस पर काम करने लगे कि हाउ टू reorganize the whole campaign, plus identification of AIDS carriers and then how to treat the unko kis tarah. Is waqt hamare paas 12000 mareez 11000 mareez aise hain jo registered hain hamare paas 11400 to people receive kar rahe hain from the government. What is extremely important hai ki hum अर्ली डिटेक्शन कर लें, और अर्ली डिटेक्शन करने के बाद उनकी मेडिसिन शुरू कर दें कि ये बात तो पक्की हो गई है कि इसका इलाज है। आप अगर दवाई लेते हैं जो रिट्रोवायरस है, एंटीरिट्रोवायरस,
तो ये हैंडल हो सकती है। डॉक्टर साहब क्विकली, डेढ़ से दो मिनट रह गए, पंजाब में हेल्थ सेक्टर में क्या हो रहा है आपकी मिनिस्ट्री के अंदर?
देखिए जी, मेरा तो हमारा फोकस है ऑन प्रिवेंशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमने मैटरनल मोर्टैलिटी रेशियो हाफ करना है और नियोनेटल मोर्टैलिटी और इन्फेंट मोर्टैलिटी रेशियो हाफ करना बाय ईयर 2030। सो ऑल ऑफ आवर पॉलिसीज आर टोटली फोकस्ड ऑन दिस। हम इंशाल्लाह वेरी सून वी आर मेकिंग 5 न्यू मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स इन द पेरिफेरी। हम मतलब दही इलाकों के अंदर क्रिएट कर रहे हैं ताकि माँ और बच्चा, जो सबसे इस वक्त हमारी एम है, जो हमारे सोशल इंडिकेटर्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है उनकी सेहत, वी आर वर्किंग ऑन दैट। न्यूट्रिशन, स्टंटेड ग्रोथ, उसके ऊपर एक मुसलसल काम हो रहा है, वी आर वर्किंग ऑन। अभी तक ऑलरेडी हमने बाकायदा आइडेंटिफाई करे हैं 88,000 चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम
और वो जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है जिसका कहते हैं कि बड़ा पॉलिटिकली फायदा भी हुआ PTI को KP के अंदर, सो वो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड में एनरोलमेंट,
हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का बजट अलग कर दिया गया है। पहला ग्रुप ऑफ कार्ड जो है वो एंड ऑफ दिसंबर तक इंशाल्लाह इट विल बी ऑन इन द फील्ड। इसके अंदर सबसे पहले हम जो सबसे पसमानदा डिस्ट्रिक्ट हैं, डीजी खान, मुल्तान एंड रहीम, वो राजनपुर, वहां से शुरू किए जाएंगे और 36 के 36 जिला के अंदर दिए जाएंगे। और जब ये सब हम मुकम्मल कर देंगे तो तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा आबादी जो है इस कार्ड से मुस्तफीज होगी। कार्ड की कीमत जो है वो तकरीबन 3,70,000 है, एंड इट हैज गॉट एडिशनल बेनिफिट्स लाइक
हेलो। जी मैं सुन रहा हूँ, बेहद शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका आपका ममनून है, आपने तीनों सेगमेंट्स में हमारा साथ दिया, आपका बेहद शुक्रिया। सामीन आज का ये प्रोग्राम यहाँ पे खत्म करेंगे, प्रोड्यूसर थे हमारे साथ असफर इमाम, असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते। Thank you.
ڈالر کی نسبت پاکستانی روپے کی قدر 10 روپے گر گئی۔ اطلاعات کے مطابق یہ کام بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یا آئی ایم ایف کے کہنے پر کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر کا کہنا تھا کہ پاکستانی معیشت میں ڈالر کی رسد کم ہو گئی تھی اور طلب بڑھ گئی، جس کی وجہ سے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ پی ٹی آئی کی سرکار، جس نے اپنے 100 دن حکومت کے پورے کیے ہیں، نے اعتراف کیا کہ یہ قدم مقبول ثابت نہیں ہوگا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ایسا کرنا ضروری تھا۔ لیکن معاشیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہ عمل آئی ایم ایف کی دیگر سفارشات پر عمل کیے بغیر کیا گیا تو اس کا ملکی معیشت کو زبردست نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بینکنگ کے شعبے سے وابستہ شاہد حسن صدیقی اپنے ابتدائی رد عمل میں کہتے ہیں،
جو اس کے نقصانات ہوں گے پاکستان کی معیشت پر ہوں گے، پاکستان کے عوام پر ہوں گے، خاص طور سے مڈل کلاس اور غریب طبقے پر، جن کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹارگیٹ کلنگ آف پوئر کلاس ہے، کیونکہ ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا۔ ہماری امپورٹ تقریباً 60 بلین ڈالرز کی ہیں، وہ مہنگی ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ پیٹرول، بجلی اور گیس کے نرخ بڑھیں گے، اور جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کے کرائے، دالیں، سبزیاں، گوشت، عام استعمال کی چیزیں سب مہنگی ہو جائیں گی۔ جو قرضے ہم نے لیے ہیں، بیرونی قرضے تقریباً 100 بلین ڈالرز، وہ ملکی کرنسی میں ان کا اماؤنٹ بڑھ جائے گا، اور جو قرضے بیرونی ہم ادا کر رہے ہیں اس کے لیے جو ہے بجٹ میں زیادہ رقوم مختص کرنی پڑے گی، جس کی وجہ سے بجٹ ڈیفیسٹ، جس کو میں کہتا ہوں مدر آف آل ایولز، وہ بڑھے گا۔ اس کے لیے نقصانات تو بے تحاشا ہیں عوام پر بھی اور معیشت پر بھی، لیکن اس سے جو فائدہ کی توقع وزیر خزانہ نے کی ہے یا ماضی میں کرتے رہے ہیں، وہ فائدہ کبھی حاصل نہیں ہوا۔ خاص طور سے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ روپے کی قدر گر جائے تو برآمدات بڑھیں گی، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کہ بیرونی جو امپورٹرس ہیں ان کو بھی پتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہ 1 ڈالر پہ آپ کو 10 روپے مل رہے ہیں، تو اس میں سے 6 روپے ہمیں دے دیں، پرائز کو کم کریں۔ تو الٹیمیٹلی یہ ڈیمیجنگ ہوتا ہے پاکستان کے لیے، اور یہ کرنا، حالیہ ساری ذمہ داری آئی ایم ایف پر ڈالنا صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آئی ایم ایف نے یہ ضرور کہا کہ آپ روپے کی قدر گرائیں، مگر اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ آپ کے میکرو انڈیکیٹرز خراب ہیں اور جو خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی حکومت کتنی بھی کامیابی کے دعوے کرے، اگر میں یہ عرض کروں کہ ان 4 مہینے میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارا 46% گرا، اور اسی طریقے سے اس حکومت کے 3 ماہ میں ہمارے ریزرو گرے اور گرنے دیے اسٹیٹ بینک نے 3 بلین ڈالر، اور تمام چیزوں کے باوجود ٹریڈ ڈیفیسٹ 10 ارب ڈالر سے زیادہ رہا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 5 ارب ڈالر رہا۔ تو جب کوئی بہتری نہیں آ رہی، اور جو وعدے قوم سے کیے تھے، اور جو 10 مخاطی ایجنڈا تھا 100 ڈیز کا، اس سے بڑے پیمانے پر انحراف کیا، تو پھر یہ کڑوی گولی قوم کو، حکومت کو نگلنی پڑے گی، اب نگل رہے ہیں۔
دوسری طرف کراچی اسٹاک ایکسچینج سے منسلک ظفر موتی بھی کہتے ہیں کہ روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے مارکیٹ پر برا اثر پڑا ہے۔ ان کے بقول بیرونی ممالک کے سرمایہ کار بھی پاکستان آنے سے گریز کریں۔
پہلے ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے تھے کہ پچھلی گورنمنٹیں تھیں وہ انٹروینشن کرتی تھیں، وہ آتی تھیں، اسٹیٹ بینک ایک رول پلے کرتا تھا اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے، اور اس میں نہ کہنے والے وہ تو ضرور کہیں گے کہ وہ قرضہ لے کر اس کو اسٹیبل کرتے تھے، یعنی اپنا باہر سے پیسہ لیا اور پھر ڈالر مارکیٹ میں پھینکے اور پھر روپیز کو مارکیٹ سے خریدا تاکہ روپی اسٹیبل رہے۔ لیکن کچھ مہینوں سے، یعنی اس میں دونوں حکومتیں ہیں، پرانی اور یہ نئی بھی، انٹروینشن نظر نہیں آ رہا۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے ہماری مارکیٹ پر کہ جب آپ کوئی فورن فنڈ یا انویسٹ کرتا ہے تو پہلے وہ اپنی ہارڈ کرنسی جیسے پاؤنڈ، ڈالر، یورو، وہ بیچ کر پاکستانی کرنسی میں وہ کنورٹ کرواتا ہے، اس کے بعد وہ کیپٹل مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ جب کیپٹل مارکیٹ ان کو اس انویسٹمنٹ کا ریٹرن دیتی ہے ڈیویڈنڈ کے طور پر، کیپٹل گین کے طور پر، جس کو آپ کہتے ہیں کہ نفع آتا ہے ان کو، کسان اسٹاک ایکسچینج کو 24% کنسسٹنٹلی پورے 10-12 سال سے دے رہے ہیں، تو وہ جب واپس، جب ان کو نفع ہوتا ہے، وہ جب کہتے ہیں کہ اب ہم واپس اپنے ملک میں اپنا کرنسی لے کے جائیں، ہماری کرنسی میں اس نفے کو ادھر پہنچائیں، تو وہ پتا چلتا ہے کہ ڈی ویلیو ہو گئی ہے روپی یا کوئی بھی کرنسی کسی بھی کنٹری کی ہو، تو جو نفع ہوتا ہے وہ دھل جاتا ہے۔ جب ایسا فنومنا ہوتا ہے تو پھر جو کیپٹل مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے والی کمپنیاں ہیں، جو فورن فنڈ ہیں، جو مغرب سے بھی آ رہے ہیں، مشرق سے بھی آ رہے ہیں، وہ اپنا انویسٹمنٹ ان مارکیٹوں میں نہیں کرتے۔
ابھی آپ معاشیات کے ماہر شاہد حسن صدیقی اور کراچی اسٹاک ایکسچینج سے منسلک ظفر موتی کو سن رہے تھے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔